من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو بچا لیا. ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. ان کی سزا جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا الٹے طور سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لے کہ تم ان پر اختیار پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم کرنے والے ہیں. سامعین، ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. انسانی جان کی قدر و قیمت. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس لڑکے کے قتل بے جا کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل سے صاف فرما دیا، ان کی کتاب میں لکھ دیا اور ان کے لیے اس حکم کو حکم شرعی کر دیا کہ جو شخص کسی ایک کو بلا وجہ مار ڈالے، نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا نہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا تھا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا. اس لیے کہ رب کے نزدیک ساری مخلوق یکساں ہے، اور جو کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے اسے حرام جانے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا، اس لیے کہ سب لوگ اس طرح سلامتی کے ساتھ رہیں گے. امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کو جب باغی خوارج گھیر لیتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں آپ کی طرفداری میں آپ کے مخالفین سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے. یہ سن کر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ذو النورین عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا آپ اس بات پر آمادہ ہیں کہ سب لوگوں کو قتل کر دیں جن میں ایک میں بھی ہوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں نہیں. فرمایا، سنو، ایک کو قتل کرنا ایسا برا ہے جیسے سب کا قتل کرنا، جاؤ واپس لوٹ جاؤ، میری یہی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں اور گناہ نہ دیں. یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے اور نہ لڑے. مطلب یہ ہے کہ قتل کا اجرا دنیا کی بربادی کا باعث ہے اور اس کی روک لوگوں کی زندگی کا سبب ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا تمام لوگوں کا قاتل ہے، اور ایک مسلم کے خون کو بچانے والا گویا تمام مسلمانوں کو بچا رہا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کو اور عادل مسلم بادشاہ کو قتل کرنے والے پر ساری دنیا کے انسانوں کے قتل کا گناہ ہے، اور نبی اور امام عادل کے بازو مضبوط کرنا دنیا کو بچا لینا ہے. یہ روایت تفسیر ابن جریر میں ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک کو بے وجہ مار ڈالتے ہی جہنمی ہو جاتا ہے، گویا سب کو مار ڈالا ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مؤمن کو بے وجہ شرعی مار ڈالنے والا جہنمی، دشمن، رب کا ملعون اور مستحق سزا ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ سب لوگوں کو بھی مار ڈالتا ہے تو اس سے زیادہ عذاب اسے اور کیا ہوتا. جو قتل سے رک جائے گویا اس کی طرف سے سب کی زندگی محفوظ ہے۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک قتل کے بدلے ہی اس کا خون حلال ہو گیا، یہ نہیں کہ کئی ایک کو قتل کرے جب ہی وہ قصاص کے قابل ہوا، اور جو اسے بچا لے یعنی ولی قاتل سے درگزر کرے اس نے گویا لوگوں کو بچا لیا۔ اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس نے انسان کی جان بچا لی، مثلا ڈوبتے کو نکال لیا، جلتے کو بچا لیا، کسی کو ہلاکت سے ہٹا لیا، مقصد لوگوں کو خون ناحق سے روکنا اور لوگوں کی خیر خواہی اور امن و امان پر آمادہ کرنا ہے۔ حسن رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا بنی اسرائیل جس طرح اس کے حکم کے مکلف تھے، ہم بھی ہیں؟ فرمایا، ہاں یقیناً اللہ کی قسم، کچھ بنو اسرائیل کے خون اللہ کے نزدیک ہمارے خون سے زیادہ باوقعت نہ تھے۔ بس ایک شخص کا بے سبب قتل سب کے قتل کا بوجھ ہے، اور ایک کی جان کے بچاؤ کا ثواب سب کو بچا لینے کے برابر ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ان کے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح دلیلیں اور روشن احکام اور کھلے معجزات لے کر آئے، لیکن اس کے بعد بھی اکثر لوگ اپنی سرکشی اور دراز دستی سے باز نہ رہے۔ بنو قینقاع کے یہود، بنو قریظہ اور بنو نظیر وغیرہ کو دیکھ لیجئے کہ اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور لڑائی کے بعد پھر قیدیوں کے فدیے دے کر چھڑاتے تھے اور مقتول کی دیت ادا کرتے تھے، جس پر انہیں قرآن میں سمجھایا گیا کہ تم سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ نہ تو اپنے والوں کے خون بہاؤ نہ انہیں دیس نکال دو، لیکن تم نے باوجود پختہ اقرار اور مضبوط عہد و پیما کے اس کا خلاف کیا، گو فدیے ادا کیے لیکن نکالنا بھی تو حرام تھا، اس کے کیا معنی کہ کسی حکم کو مانو اور کسی سے انکار کرو، ایسوں کی سزا یہی ہے کہ دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوں اور آخرت میں سخت تر عذابوں کا شکار ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا، محاربہ کے معنی خلاف کرنا، حکم کے برعکس کرنا، مخالفت پر تل جانا ہے، مراد اس سے کفر، ڈاکہ زنی، زمین میں شورش و فساد اور طرح طرح کی بد امنی پیدا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ سلف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سکے کو توڑ دینا بھی زمین میں فساد مچانا ہے۔ قرآن کی اور آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا، جب وہ کسی کام کے والی ہو جاتے ہیں تو فساد پھیلا دیتے ہیں اور کھیت اور نسل کو ہلاک کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس لیے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایسا شخص ان کاموں کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لے تو پھر اس پر کوئی مواخذہ نہیں، برخلاف اس کے کہ اگر مسلمان ان کاموں کو کرے اور بھاگ کر کفار میں جا ملے تو حد شرعی سے آزاد نہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے، پھر ان میں سے جو کوئی مسلمان کے ہاتھ آ جانے سے پہلے توبہ کر لے تو جو حکم اس پر اس کے فعل کے باعث ثابت ہو چکا وہ ٹل نہیں سکتا۔ عبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اسے توڑ دیا اور فساد مچایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں انہیں قتل کر دیں اور اگر چاہیں الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حروریہ خوارج کے بارے میں نازل ہوئی ہے، صحیح یہ ہے کہ جو بھی یہ کام کرے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ قبیلہ عقل کے 8 آدمی رسول اللہ کے پاس آئے، آپ نے ان سے فرمایا، اگر تم چاہو تو ہمارے چرواہوں کے ساتھ چلے جاؤ، اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب تمہیں ملے گا، اسے پیو۔ چنانچہ یہ گئے اور جب ان کی بیماری جاتی رہی تو انہوں نے ان چرواہوں کو مار ڈالا اور اونٹ لے کر چلتے بنے۔ رسول اللہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے پیچھے دوڑایا کہ انہیں پکڑ لاؤ، چنانچہ یہ گرفتار کیے گئے اور رسول اللہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور دھوپ میں پڑے ہوئے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ صحیح مسلم میں ہے، یا تو یہ لوگ عقل کے تھے یا عرینہ قبیلے کے، یہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہ دیا گیا، نہ ان کے زخم داغے گئے، انہوں نے چوری بھی کی تھی، قتل بھی کیا تھا، ایمان کے بعد کفر بھی کیا تھا، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے بھی تھے۔ انہوں نے چرواہوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھیری تھی۔ مدینے کی آب و ہوا اس وقت بہتر نہ تھی، برسان کی بیماری تھی، رسول اللہ نے ان کے پیچھے 20 انصاری گھڑ سوار بھیجے تھے اور ایک پگھی تھا جو نشان قدم دیکھ کر رہبری کرتا جاتا تھا۔ موت کے وقت ان کی پیاس کے مارے یہ حالت تھی کہ زمین چاٹ رہے تھے، انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حجاج ابن یوسف الثقفی نے انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ سب سے بڑی اور سب سے سخت سزا جو رسول اللہ نے کسی کو دی ہو اسے بیان کرو, تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہی واقعہ بیان فرمایا. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بحرین سے آئے تھے, بیماری کی وجہ سے ان کے رنگ زرد پڑ گئے تھے اور پیٹ بڑھ گئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جاؤ اونٹوں میں رہو, ان کا دودھ اور پیشاب پیو. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا حجاج نے تو اس روایت کو اپنے مظالم کی دلیل بنا لیا, تب تو مجھے سخت ندامت ہوئی کہ میں نے اسے یہ حدیث کیوں بیان کی. اور روایت میں ہے کہ ان میں سے چار شخص تو عرینہ قبیلے کے تھے اور تین عقل کے تھے, یہ سب تندرست ہو گئے تو مرتد بن گئے. اور روایت میں ہے کہ راستے بھی انہوں نے بند کر دیے تھے اور زناکار بھی تھے. یہ جب آئے تو ان کے پاس بوجہ فقیری کے پہننے کے کپڑے تک نہ تھے. یہ قتل و غارت کر کے بھاگ کر اپنے شہر کو جا رہے تھے. جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کے پاس پہنچنے والے ہی تھے جو ہم نے انہیں جا لیا. وہ پانی مانگتے تھے اور رسول اللہ فرماتے تھے اب تو پانی کے بدلے جہنم کی آگ ملے گی. اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں سلائیاں پھیرنا اللہ کو ناپسند آیا, لیکن یہ حدیث ضعیف اور غریب ہے. لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لشکر ان مرتدوں کے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کے سردار جریر رضی اللہ عنہ تھے. ہاں اس روایت میں یہ فقرہ بالکل منکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرنا مکروہ رکھا, اس لیے کہ صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ یہی کیا تھا, بس یہ اس کا بدلہ اور ان کا قصاص تھا جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا, وہی ان کے ساتھ کیا گیا. واللہ اعلم. صحیح مسلم کی اور روایت میں ہے کہ یہ لوگ بنو فزارہ کے تھے. اس واقعے کے بعد رسول اللہ نے یہ سزا کسی کو نہیں دی. حافظ ابو بکر ابن مردوے رحمہ اللہ نے اس روایت کے تمام طریقوں کو جمع کر دیا ہے, اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے. ابو حمزہ ابن عبد الکریم رحمہ اللہ سے اونٹوں کے پیشاب کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ ان محاربین کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ منافقانہ طور پر ایمان لائے تھے اور رسول اللہ سے مدینے کی آب و ہوا کی ناموافقت کی شکایت کی تھی. جب رسول اللہ کو ان کی دغا بازی اور قتل و غارت اور ارتداد کا علم ہوا تو رسول اللہ نے منادی کرائی اللہ تعالیٰ کے لشکریوں اٹھ کھڑے ہو. یہ آواز سنتے ہی مجاہدین کھڑے ہو گئے بغیر اس کے کہ کوئی کسی کا انتظار کرے, ان مرتد ڈاکوں اور باغیوں کے پیچھے دوڑے, خود رسول اللہ بھی ان کو روانہ کر کے ان کے پیچھے چلے. وہ لوگ اپنی جائے امن میں پہنچنے کو تھے جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں گھیر لیا اور ان میں سے جتنے گرفتار ہو گئے انہیں لے کر رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا اور یہ آیت اتری. ان کی جلا وطنی یہی تھی کہ انہیں حکومت اسلام کی حدود سے خارج کر دیا گیا, پھر ان کو عبرت ناک سزائیں دی گئیں. اس کے بعد رسول اللہ نے کسی کو بھی اعضائے بدن سے جدا نہیں کرائے, بلکہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے. جانوروں کو بھی اس طرح کرنا منع ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ قتل کے بعد انہیں جلا دیا گیا, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ بنو سلیم کے لوگ تھے. بعض بزرگوں کا قول ہے کہ رسول اللہ نے جو سزا انہیں دی وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی اور اس آیت سے اسے منسوخ کر دیا. ان کے نزدیک گویا اس آیت میں رسول اللہ کو اس سزا سے روکا گیا ہے جیسے آیت عفا اللہ عنک میں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مسئلہ کرنے سے یعنی ہاتھ پاؤں کان ناک کاٹنے سے جو ممانعت فرمائی ہے اس حدیث سے یہ سزا منسوخ ہو گئی. لیکن ہے ذرا یہ تامل طلب, یہ بھی سوال طلب امر ہے کہ ناسخ کی تاخیر کی دلیل کیا ہے. بعض کہتے ہیں حدود اسلام کے مقرر ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے, لیکن یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا, بلکہ حدود کے تقرر کے بعد کا واقعہ معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ اس حدیث کے ایک راوی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کا اسلام سورہ مائدہ کے نازل ہو چکنے کے بعد کا ہے. بعض کہتے ہیں رسول اللہ نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرنی چاہی تھیں لیکن یہ آیت اتری اور آپ اپنے ارادے سے باز رہے, لیکن یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں یہ لفظ ہیں کہ رسول اللہ نے ان مرتدین محاربین کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں. محمد بن عجلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو سخت سزا انہیں دی اس کے انکار میں یہ آیتیں اتری ہیں اور ان میں صحیح سزا بیان کی گئی ہے جو قتل کرنے اور ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کاٹنے اور وطن سے نکال دینے کے حکم پر شامل ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد پھر کسی کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرنی ثابت نہیں. لیکن اوزائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ کے اس فعل پر رسول اللہ کو ڈانٹا گیا ہو. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا اس کا وہی بدلہ مل گیا. اب آیت نازل ہوئی جس نے ایک خاص حکم ایسے لوگوں کا بیان فرمایا اور اس میں آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرنے کا حکم نہیں دیا. اس آیت سے جمہور علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ راستوں کی بندش کر کے لڑنا اور شہر میں لڑنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ لفظ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کے ہیں۔ امام مالک، اوزاعی، لیث، شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے کہ باغی لوگ خواہ شہر میں ایسا فتنہ مچائیں یا بیرون شہر میں، ان کی سزا یہی ہے۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو اس کے گھر میں اس طرح دھوکہ دہی سے مار ڈالے تو اسے پکڑ لیا جائے گا اور اس کا تمام مال و اسباب جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا، اور خود امام وقت ان کاموں کو از خود کرے گا، نہ کہ مقتول کے اولیاء کے ہاتھ میں یہ کام ہوں۔ بلکہ اگر وہ درگزر کرنا چاہیں تو بھی ان کے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ جرم بے واسطہ حکومت اسلامیہ کا ہے۔ ابو حنیفہ کا مذہب یہ نہیں، ان کا کہنا ہے کہ محاربہ اسی وقت مانا جائے گا جبکہ شہر کے باہر ایسے فساد کوئی کرے، کیونکہ شہروں میں تو امداد کا پہنچنا ممکن ہے، راستوں میں یہ بات ممکن سی ہے۔ جو سزا ان محاربین کی بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص مسلمانوں پر تلوار اٹھائے، راستوں کو پرخطر بنائے، امام المسلمین یعنی حاکم وقت کو ان تینوں سزاؤں میں سے جو سزا دینا چاہے اس کا اختیار ہے۔ یہی قول اور بھی بہت سوں کا ہے، اور اس طرح کا اختیار ایسی ہے اور آیتوں کے احکام میں بھی موجود ہے، جیسے محرم جو شکار کھیلے اس کا بدلہ شکار کے برابر کی قربانی، یا مساکین کا کھانا اس کے برابر کے روزے، بیماری یا سر کی تکلیف کی وجہ سے حالت احرام میں سر مڑوانے، اور خلاف احرام کام کرنے والے کے فدیے میں بھی روزے یا صدقے یا قربانی کا بیان ہے۔ قسم کے کفارے میں درمیانے درجے کا کھانا 10 مسکینوں کا، یا ان کا کپڑا، یا ایک غلام کی آزادگی ہے۔ تو جس طرح یہاں ان صورتوں میں سے کسی ایک کے پسند کر لینے کا اختیار ہے، اسی طرح ایسے محارب مرتد لوگوں کی سزا بھی یا تو قتل ہے، یا ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کاٹنا ہے، یا جلا وطن کرنا۔ اور جمہور کا قول ہے کہ یہ آیت کئی احوال میں ہے، جب ڈاکو قتل و غارت دونوں کے مرتکب ہوئے ہوں تو قابل دار اور گردن زدنی ہے، اور جب صرف قتل سرزد ہوا تو قتل کا بدلہ صرف قتل ہے، اور اگر فقط مال لیا ہو تو ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دیے جائیں گے، اور جبکہ راستے پر خطر کر دیے ہوں، لوگوں کو خوف زدہ کر دیا ہو، اور کسی گناہ کے مرتکب نہ ہوئے ہوں اور گرفتار کر لیے جائیں تو صرف جلا وطنی ہے۔ اکثر سلف اور ائمہ کا یہی مذہب ہے۔ پھر بزرگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے کہ آیا سولی پر لٹکا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ بھوکا پیاسا مر جائے، یا نیزے وغیرہ سے قتل کر دیا جائے، یا پہلے قتل کر دیا جائے پھر سولی پر لٹکا دیا جائے تاکہ اور لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور کیا 3 دن تک سولی پر رہنے دیا جائے پھر اتار لیا جائے، یا یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن تفسیر کا یہ موضوع نہیں کہ ہم ایسے جزئی اختلافات میں پڑیں اور ہر ایک کی دلیلیں وغیرہ وارد کریں۔ ہاں، ایک حدیث میں کچھ تفصیلی سزا ہے اگر اس کی سند صحیح ہو، لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔ فرمان ہے کہ زمین سے الگ کر دیے جائیں، یعنی انہیں تلاش کر کے ان پر حد قائم کی جائے، یا وہ دارالاسلام سے بھاگ کر کہیں چلے جائیں، یا یہ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر اسے بھیج دیا جاتا رہے، یا یہ کہ اسلامی سلطنت سے بالکل ہی خارج کر دیا جائے۔ شعبی رحمہ اللہ تو نکال ہی دیتے تھے، اور عطا خراسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک لشکر میں سے دوسرے لشکر میں پہنچا دیا جائے، یوں ہی کئی سال تک مارا مارا پھرایا جائے، لیکن دارالاسلام سے باہر نہ کیا جائے۔ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں اسے جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا مختار قول یہ ہے کہ اسے اس کے شہر سے نکال کر کسی دوسرے شہر کے جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ ایسے لوگ دنیا میں ذلیل و رذیل اور آخرت میں بڑے بھاری عذابوں میں معذب ہوں گے۔ آیت کا یہ ٹکڑا ان لوگوں کی تو تائید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے، اور مسلموں کے بارے میں وہ صحیح حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ نے ہم سے ویسے ہی عہد لیے جیسے عورتوں سے لیتے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کریں، جو اس وعدے کو نبھائے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو ان میں سے کسی گناہ کے ساتھ آلودہ ہو جائے پھر اگر اسے سزا ہو گئی تو وہ سزا کفارہ بن جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر لی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اگر اللہ چاہیں عذاب کریں، چاہے چھوڑ دیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ اسی دنیاوی سزا میں اگر بے توبہ مر گئے تو آخرت کی وہ سزائیں باقی ہیں جن کا اس وقت صحیح تصور بھی محال ہے۔ ہاں توبہ نصیب ہو جائے تو اور بات ہے، پھر توبہ کرنے والوں کی نسبت جو فرمایا ہے اس کا اظہار اس صورت میں تو صاف ہے کہ اس آیت کو مشرکوں کے بارے میں نازل شدہ مانا جائے، لیکن جو مسلمان محارب ہوں اور وہ قبضے میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان سے قتل اور سولی اور پاؤں کا کٹنا تو ہٹ جاتا ہے، لیکن ہاتھ کا کٹنا بھی ہٹ جاتا ہے یا نہیں، اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہٹ جائے گا، صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل بھی اسی پر ہے، چنانچہ جاریہ بن بدر تیمی بصری نے زمین میں فساد کیا، مسلمانوں سے لڑا، اس بارے میں چند قریشیوں نے علی رضی اللہ عنہ سے سفارش کی، جن میں حسن بن علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم بھی تھے، لیکن آپ نے اسے امن دینے سے انکار کر دیا۔ وہ سعید بن قیس حمدانی رحمہ اللہ کے پاس آیا، آپ نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا، وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا بتلائیے تو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کی سعی کرے۔ پھر سورہ مائدہ کی انہی آیتوں کی قبل ان تقدیر علیہم تک کی تلاوت کی تو آپ رضی اللہ نے فرمایا میں تو ایسے شخص کو امن لکھ دوں گا۔ سعید رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جاریہ بن بدر ہیں، چنانچہ جاریہ نے اس کے بعد ان کی مدح میں اشعار بھی کہے ہیں۔ قبیلہ مراد کا ایک شخص ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس کوفے کی مسجد میں جہاں وہ گورنر تھے ایک فرض نماز کے بعد آیا اور کہنے لگا اے امیر کوفہ، میں فلا بن فلان مرادی قبیلے کا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے لڑائی لڑی، زمین میں فساد کی کوشش کی، لیکن آپ لوگ مجھ پر قدرت پائیں اس سے پہلے میں تائب ہو گیا یعنی توبہ کر لی ہے، اب میں آپ سے پناہ حاصل کرنے والے کی جگہ پر کھڑا ہوں۔ اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگوں، تم میں سے کوئی اب اس توبہ کے بعد اس سے کسی طرح کی برائی نہ کرے، اگر یہ سچا ہے تو الحمدللہ، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے گناہ ہی اس کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ شخص ایک مدت تک تو ٹھیک ٹھیک رہا لیکن پھر نکل کھڑا ہوا، اللہ نے بھی اس کے گناہوں کے بدلے اسے غارت کر دیا اور یہ مار ڈالا گیا۔ علی نائی ایک اسدی شخص نے بھی لڑائی کی، راستے پر خطر کر دیے، لوگوں کو قتل کیا، مال لوٹا، سالار لشکر اور رعایا نے ہر چند اسے گرفتار کرنا چاہا لیکن یہ ہاتھ نہ لگا۔ ایک مرتبہ یہ جنگل میں تھا جو ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا اور وہ اس وقت یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، یعنی اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ اسے سن کر رک گیا اور اس سے کہا اے اللہ کے بندے یہ آیت مجھے دوبارہ سنا۔ اس نے پھر پڑھی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر کہ وہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے میرے گنہگار بندو، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میں سب گناہوں کے بخشنے پر قادر ہوں، میں غفور اور رحیم ہوں۔ اور شخص نے جھٹ سے اپنی تلوار کو میان میں کر لیا، اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور صبح کی نماز سے پہلے مدینے میں پہنچ گیا، غسل کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز صبح جماعت کے ساتھ ادا کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہی میں ایک طرف یہ بھی بیٹھ گیا۔ جب روشنی ہو گئی تو لوگوں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو سلطنت کا باغی، بہت بڑا مجرم اور مفرور یعنی بھاگا ہوا شخص علی اسدی ہے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ اسے گرفتار کر لیں۔ اس نے کہا سنو بھائیو، تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم مجھ پر قابو پاؤ، اس سے پہلے ہی میں توبہ کر چکا ہوں، بلکہ توبہ کے بعد تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مروان ابن الحکم رحمہ اللہ کے پاس لے چلے، یہ اس وقت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینے کے گورنر تھے، وہاں پہنچ کر فرمایا یہ علی اسدی ہیں، یہ توبہ کر چکے ہیں، اس لیے اب تم انہیں کچھ کر نہیں سکتے۔ چنانچہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا۔ جب مجاہدوں کی ایک جماعت رومیوں سے لڑنے کے لیے چلی تو مجاہدوں کے ساتھ یہ بھی ہو لیے، سمندر میں ان کی کشتی جا رہی تھی کہ سامنے سے چند کشتیاں رومیوں کی آ گئیں، یہ اپنی کشتی میں سے رومیوں کی گردنیں مارنے کے لیے ان کی کشتی میں کود گئے، ان کی آبدار اور خار شگاف تلوار کی چمک کی تاب رومی نہ لا سکے اور نامردی سے ایک طرف کو رومی بھاگے، یہ بھی ان کے پیچھے اسی طرف چلے، چونکہ سارا بوجھ ایک طرف ہو گیا اس لیے کشتی پلٹ گئی، جس سے وہ سارے رومی کفار ہلاک ہو گئے اور علی اسدی رحمہ اللہ بھی ڈوب کر شہید ہو گئے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔